السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك انت السميع العليم، امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. الحمدللہ اس وقت جو سلسلہ کلام ہمارے ان خطبات جمعہ میں جاری ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے اسلام کا ایک ہماگیر تصور، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. الحمدللہ تصور اسلام میں سب سے پہلے ہم نے اس کی بنیاد، اس کی جڑ یا جو فاؤنڈیشنز ہیں اس سے متعلق گفتگو کی، کہ اسلام کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دیتے ہوئے بنی الاسلام والا خمس کی والی جو حدیث ہے وہ بیان فرمائی، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس میں کلمہ شہادت ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ گویا پانچ پلرز ہیں، یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے. پھر اس کے بعد عبادات کا ایک مکمل نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو مراسم عبودیت، مورس آف ورشپ اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، یہ بھی سارے کے سارے با مقصد ہیں، پر حکمت ہے یہ عبادت کا نظام. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ عقائد کے بعد عبادات پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اس وقت جو ہمارے زیر مطالعہ جو موضوع ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے, اور اسلام کے معاشرتی نظام میں خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات قرآن حکیم کی انتہائی اہم آیات ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی تفسیر میں انہوں نے ان آیات سے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ خاص طور پر احکامات عشرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, ان تعلیمات کا خلاصہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بیان فرمایا. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو تورات میں معاشرتی احکامات خاص طور پر بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے اسی کا ایک قرآنک ورژن ہے جو کہ ان آیات میں بیان ہوا ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے معاشرتی احکامات میں معاشرے کی بنیاد, اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ توحید باری تعالیٰ ہے. جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانے گا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے گا, وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, وہ اسلامی معاشرے کا شہری ہے یا اسلامی معاشرے کا رکن ہے. لہذا اسلامی معاشرت کا آغاز کلمہ طیبہ سے, اس کے بعد کیونکہ معاشرہ خاندان سے وجود میں آتا ہے اور خاندانی نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں خاص طور پر بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ خاندانی نظام کے تفصیلات بھی اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نکاح کے بندھن کے بعد شوہر کے کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں, اسی طرح بیوی کے کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں, شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین اور ان کے درمیان خاص طور پر عدل, یہ رب کائنات نے الحمدللہ قرآن حکیم میں بیان فرمایا. پھر تیسری ڈائمنشن خاندان کی, جس میں اللہ پاک جب اولاد عطا فرماتا ہے تو اب والدین اور اولاد کے درمیان کیا حقوق و فرائض کا تعین ہے, یہ بھی اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی کہ دین اسلام میں خاص طور پر بوڑھے ماں باپ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے پانچ حقوق ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, کہ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہو. ولا تنہرہما, انہیں جھڑکو نہیں, دھتکارو نہیں, ڈانٹو نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور بڑی عزت سے, بڑے وقار سے, بڑے احترام سے ان سے بات کیا کرو. واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة, اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے شفقت کے ساتھ جھکا کے رکھو اور ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا, کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے. تو ماں باپ کے حقوق, پھر پچھلی نشست میں الحمدللہ اولاد سے متعلق تفصیل آئی کہ جہاں اللہ پاک نے ماں باپ کے حقوق کا تعین فرمایا ہے تو پھر ان کے کچھ فرائض بھی ہیں, اور جو ماں باپ کے فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں. تو اللہ کا شکر ہے چند باتیں آئی تھیں, مزید یہ کہ ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. اولاد کے حوالے سے پہلا حق یہ بیان ہوا اسی بنی اسرائیل میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ ان کو قتل نہ کرو, ان کو زندہ رہنے کا حق دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. رب کائنات فرماتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاکم, ہم رزق دینے والے ہیں ان کے بھی اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, یقینا ان کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. گویا اسلامی معاشرت میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ انسانی جان محترم ہے, اور ویسے خاص طور پر اولاد کا قتل یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور یہ بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ عرب معاشرے میں خاص طور پر بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم موجود تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اسے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا, تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ عرب معاشرے میں کچھ قبائل یا کچھ خاندان ایسے تھے کہ جہاں لڑکی کی پیدائش ملعون سمجھی جاتی تھی اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو پہلا حق اولاد کا اس کو زندہ رہنے دیا جائے اور اس کے رزق کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دینے والے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی، تو ظاہری بات ہے اس سے بات بالکل واضح ہے کہ رب کائنات ہے کہ رزق دینے والا ہے، انسان اپنا رازق خود نہیں ہے، یہ دکان مجھے رزق نہیں دیتی، یہ میرا کاروبار رزق نہیں دیتا، یہ میری نوکری مجھے رزق نہیں دیتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی حکیمانہ مرضی کے ساتھ تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا آزمائش کے لیے، کسی کو کم کر دیا آزمائش کے لیے، دونوں ہی صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کم کریں آواز، پنکھے بندے گونج رہی ہے بہت زیادہ آواز۔ دونوں ہی صورتوں میں بندہ مومن کے لیے آزمائش ہے، جس کو دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو نہیں دیا یا کم دیا ہے اس کی آزمائش صبر کے اعتبار سے ہے کہ وہ مشکلات میں، تنگی میں رب کائنات کو یاد کرتے ہوئے صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال اسلام میں بچوں کے یا اولاد کے حقوق کو بھی پرزرو کیا، پھر ان کی نشو نما، ان کی تربیت، خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو گھر والوں سے مراد ظاہری بات ہے سب سے پہلے بیوی اور بچے ہیں، لہذا ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا، گھر کے اندر سے یہ بےہودہ چیزیں جو ہمارے اخلاق کو، کردار اور ہماری سوچ کو ناپاک اور نجس کر رہی ہیں، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرنا، گھر کے اندر پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا، قرآن حکیم کے جو بھی تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، پھر یہ کہ اپنے بچے یا بچی کو ایسے مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بھیجا جائے کہ جہاں ان کے اخلاق کو خاص طور پر اہمیت دی جا رہی ہو، ان کی تربیت کی جا رہی ہو، ان کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اور پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ہمارا تعلیمی نظام کوئی تربیت نہیں کر رہا، یہ تو کچھ علوم اور فنون ہے، ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم سیکھ لیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے کہ روزی کمانے کے لیے، ظاہر بات ہے حلال روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں موچی ہوتا تھا، وہ جوتے گاڑ کر اپنی روزی روٹی کماتا تھا، آج کے زمانے میں یہ انجینئرز آ گئے ہیں، ڈاکٹرز آ گئے ہیں اور دیگر چیزیں۔ تو یہ روزی روٹی کمانے کے لیے علم حاصل کرنا یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے کہ جو انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کی تربیت کر سکے، وہ ہے تعلیم یافتہ لوگ، کہ جو حقیقی اعتبار سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو بہرحال علم کوئی اور سے ہے اور ٹیکنالوجی کوئی اور سے ہے، ہم عام طور پر پڑھے لکھا سمجھتے ہیں جو انجینئر بن گیا تو بہت پڑھا لکھا ہے، چاہے اسے قرآن حکیم کا ایک لفظ پڑھنا نہ آتا ہو، یا پھر یہ کہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ کا شکار ہو، بے آروی کا شکار ہو، کرپشن کا شکار ہو۔ تو بہرحال تعلیم یہ اولاد کا حق ہے، اور یہ تعلیم کے لیے سب سے پہلی جگہ یہ اس کی ماں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو خاندانی زندگی جب میں بیان کر رہا تھا، کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے انسان جو ہے جس عورت کا یا جس خاندان کا انتخاب کر رہا ہو اس میں دینداری کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ماں سمجھدار ہوگی، اللہ والی ہوگی، متقی پرہیزگار ہوگی، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے گا اس کے اندر بھی تقویٰ اور ایمان اور تزکیہ نفس کے حوالے سے معاملات موجود ہوں گے۔ مثال میں نے عرض کی تھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جیسی خاتون تھی پھر ویسے ہی تربیت کی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ تو بہرحال اولاد کی تربیت، ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام۔ آج جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تعلیمی نظام تو تربیت نہیں کر رہا، ماں باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، جن کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، انہی بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ اس وقت معاشرے میں جو کرپشن ہے یا اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ماں باپ کا اپنی اولاد کو وہ توجہ نہ دینا ہے، وہ محبت، شفقت اور خاص طور پر ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے جو ہے جو توجہ دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی. تو بہرحال یہ اولاد کے حقوق ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. پھر مزید یہ کہ ان کے درمیان عدل کرنا, لڑکا اور لڑکی جو دی اللہ پاک نے, ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے, ان کے درمیان ڈسکریمنیشن نہ ہو, یہ بھی ایک اصول ہمارے یہاں بیان ہوا ہے. بہرحال بعض معاشرے میں اس پر بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ اولاد میں خاص طور پر بیٹے کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور قبائلی زندگی میں بہرحال لڑکے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. ظاہری بات ہے اس سے پھر ایک قبیلہ بن رہا ہے, خاندان بن رہا ہے, اس سے طاقتور ہونا, اور بیٹی ظاہری بات ہے کہ وہ اس نے شادی ہو کر جانا ہے. تو یہ طریقہ, یہ اصول اسلام کا نہیں. ہم نے آپ کو بشارت سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں اور اس شخص نے ان بیٹیوں کی تربیت کی, ان کو اچھا مسلمان بنایا, ان کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ گھر سے رخصت کیا, ان کی شادیاں کی, تو جنت کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے. اب ظاہر بات ہے یہ لڑکی کا مقام اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کی تربیت و تعلیم اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کر ان کو جو ہے وہ ان کی شادی کی جائے تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو. پھر اسی حدیث میں آیا کہ جس کی صحابی نے پوچھا دو تو حضور نے اس کو بھی بشارت دی, اور وہی صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں پوچھ لیتا یا کوئی پوچھ لیتا کہ ایک بیٹی کے لیے بھی بشارت ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول ایک بیٹی پر بھی یہی بشارت دے دیتے. تو بہرحال بیٹا اور بیٹی کے درمیان تفریق نہ کرنا, تعلیم میں, لباس میں, ان کی تربیت میں, ہر اعتبار سے جو ہے اکویلٹی کا کانسیپٹ رکھنا. پھر یہ کہ ان کی اچھی جگہ شادی کرنا, خاندانی نظام خاص طور پر, جیسے پہلے بھی بات آئی کہ اچھے رشتے تلاش کر کے دیندار لوگوں کے اندر. ہمارے عام طور پر شادی کا جو پیمانہ ہے, جو معیار ہم نے رکھا ہے, وہ پیسہ ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں ایسے خاندانوں میں جہاں خوبصورت عورت ملے یا پیسہ ہو, اعلی خاندان ہو, جبکہ شادی کے لیے بنیادی طور پر جو چیز دیکھی جانی چاہیے وہ تقویٰ ہے, وہ ایمان ہے. لہذا ایسے خاندانوں میں اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کرنا ہے کہ جہاں یہ ایمان اور تقویٰ کی دولت موجود ہو. تو بہرحال یہ چند حقوق ہے الحمدللہ جو اس سے پہلے بھی بات آئی تھی یہاں بھی عرض کر دی گئی. آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اسلام کے معاشرتی احکامات کے ساتھ ساتھ کچھ معاشی تعلیمات بھی دی گئی ہیں. یہ بات میں نے شروع میں عرض کر دی کہ مقام بہت اہم ہے قرآن حکیم کا. ایک ریاستی سطح پر احکامات آئیں گے انشاءاللہ اگلی ہم سورت میں پڑھیں گے. معاشی اور معاشرتی احکامات کے اعتبار سے قرآن حکیم کا یہ کلائمیکس کہا جا سکتا ہے, ذروہ سنام کہا جا سکتا ہے, تورات کی تعلیمات کا خلاصہ یہاں پر بیان ہوا ہے. لہذا اللہ پاک فرماتا ہے وآتی ذی القربا حقہ. پہلے والدین کے حقوق بیان ہو گئے, اولاد کے حقوق بیان ہو گئے, اب رشتہ داروں کے حقوق آ رہے ہیں, اور معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ رشتہ داروں کے حقوق بھی بنیادی طور پر والدین ہی کے حقوق ہیں, کیونکہ والدین کے بھائی یا بہن ہمارے رشتہ دار بنیں گے, پھر ان کی اولادیں جو ہے وہ ہمارے کزنز بنیں گے. تو اس طرح رشتہ داروں کے حقوق, وآتی ذی القربا حقہ, اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اب حق کیا ہے, یہ دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. نمبر ایک, ان کی خوشی اور غم میں شرکت کرنا, بھرپور شرکت ہونی چاہیے ہماری ہمارے خاندان والوں کے ساتھ. یہ جو رشتہ داریاں توڑنا ہے, رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنا ہے, اتنی سخت حدیث وارکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع, وہ شخص جو رشتہ داروں سے اپنے تعلقات ختم کرے گا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہذا رشتہ داروں کے حقوق یہ ہے کہ ان کی خوشی یا غمی میں شرکت کی جائے. ہاں کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جو غیر شرعی ہیں, بہت ساری رسومات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو جس شریعت سے اس کا تعلق ہی نہیں. مثال کے طور پر بچے کی پیدائش میں ایک سال بعد سالگرہ کا موقع آتا ہے تو بڑی خوشی سے ایک صاحب نے اس کا اہتمام کیا, آپ کو بھی دعوت دی ہے. اب ہے رشتہ دار لیکن ہے سالگرہ, تو بہرحال ہمارے ہاں سالگرہ تو اور آگے بڑھ گئی کہ ہم نبیوں کی بھی سالگرہ منانے لگے, لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سالگرہ کا تعلق, یہ برتھ ڈے کا تعلق اسلامی کلچر سے ہے ہی نہیں. یہ تو کرسچینٹی سے آیا ہے, عیسائیت سے آیا ہے, اور وہیں سے یہ پورا کا پورا کلچر ہمارا اڈاپٹ کیا گیا. تو سالگرہ کی اگر کوئی تقریب ہو رہی ہے یا اور کوئی بدعت ہو رہی ہے اس میں دعوت دی گئی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں شرکت نہیں کی جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں جا کر اس خوشی سے متعلق ان کو جو ہے وہ مبارکباد دے دی جائے. شادی کا موقع آیا، اس موقع پر بھی خرافات ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، مائی ہو رہی ہے، پھر یہ کہ ویڈیو فلم بنائی جا رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. اب یہ وہ رسومات ہیں یا یہ وہ مواقع ہیں کہ جس میں ایک مسلمان یا مومن شرکت نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری بات ہے رشتہ داروں کو دعوت بھی دینی ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی جا کر اسلام کا تصور ہے جو شادی ہے یا نکاح ہے وہ ان کو دے دیا جائے. وہ کسی آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، کسی عالم دین کے خطاب کے ذریعے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ نکاح کی محفل، یہ دین کی محفل ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. اور دین ہے اگر یہ نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت کی وجہ سے وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کو دعوت دینا اور پھر یہ کہ جو شرعی قسم کے جو مواقع ہیں اس میں ضرور شرکت کی جائے. ولیمہ کی محفل ہو رہی ہے، پردے کے احکامات کے ساتھ ہو رہی ہے، ضرور جائے. اسی طرح خاص طور پر غم کے مواقع، یہ تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا یا انتقال سے پہلے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو مریض کی عیادت کرنا جا کر کی جائے تو بہت ہی افضل ہے. 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے اس کے گھر تک جاتا ہے ملنے کے لیے. لیکن عیادت کا طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم وقت بیٹھا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، کچھ فروٹس وغیرہ لے جائیں، کچھ اسلامی کتابیں لے جائیں کہ بیماری میں جو ہے وہ اس کو مطالعہ کر لے، پلس یہ کہ دعا دی جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کا جا کر اس کی دل جوئی کرنے کے بجائے اس کو ڈرا کر آ جائے، کیا ہوا بھائی آپ کو، یہ بیماری ہو گئی، اس بیماری میں تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا وہ مرنے والا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بیمار ہو گیا یا اور پریشان ہو گیا. تو ایسے کوئی الفاظ نہ کہیں، بلکہ ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، خاص طور پر دعا دی جائے کہ بھائی یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تمہارے گناہوں کا یا خطاؤں کا جو بھی ہے دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے معاملہ کر رہا ہو، آپ کے لیے آسانی ہے، البتہ اس میں صبر کیجئے وغیرہ وغیرہ. کم سے کم وقت وہاں بیٹھا جائے، اللہ یہ کہ وہ صاحب مزید آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہوں. ورنہ بیمار کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا یہ بات بھی غیر اخلاقی ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے. اب سب لوگ ظاہر بات ہے خاص طور پر جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہر شخص پہنچا ہوا، کیا ہوا بھائی، کیسے ہوا بھائی، اب وہ سب کو اس پوری تفصیل بتایا جا رہا ہے. پھر مزید یہ کہ گھر والوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے صورتحال. تو بہرحال مریض کی عیادت کرنی ہے تو ٹائم کا خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا وقت نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، ایسے وقت جائیں، پہلے سے اتنا دے کر جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے جائیں. تحفے دو طرح کے ہیں، مادی تحفہ بھی ہو سکتا ہے، فروٹس وغیرہ لے کے جائیں، لیکن بہترین تحفہ روحانی تحفہ ہے جو ہم اس کے لیے لے کے جا سکتے ہیں. کوئی کتاب ہے، ایسی کتاب جو اس کے دل کو متاثر کرے، بیماری کے بعد جب اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے تو وہ دین کی طرف راغب ہو جائے. یہ بڑے اچھے مواقع ہوتے ہیں اس سے محبت کے اظہار کے بھی، پلس یہ کہ اس کو دین کی طرف دعوت دینے کے بھی. تو رشتہ داروں کے حقوق، پھر یہ کہ ہمارے صدقات و خیرات و زکات وغیرہ کے بھی سب سے پہلے مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں. اپنے خاندان میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کا مستحق کون ہے، اور رشتہ داروں کو یہ زکات خیرات دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان جو ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر وہ رشتہ دار پریشان ہے اور ضرورت مند ہے اور کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو یہ پورے خاندان کا ہاتھ ہے جو کسی اور کے سامنے پھیل گیا. لہذا خاندان والوں کو چاہیے کہ اپنے صدقات خیرات و زکات وغیرہ اپنے لوگوں کو دیں، ان کے حالات سے وہ آگاہ بھی ہوتے ہیں، اور دیں کیسے، بہت ہی اکرام کرتے ہوئے ایسے ان کو دیا جائے جیسے حدیث میں آیا کہ سیدھا ہاتھ اگر دینے والا ہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، اور بہت ہی اکرام کے ساتھ اگر وہ ہمارے صدقات و خیرات و خاص طور پر زکات قبول کر لیں اگر وہ مستحق ہیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کیا جائے. یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ ان پر کوئی احسان جتلانا ہو، معاذ اللہ، اگر ایسا صدقات خیرات اور دیے تو پھر یہ ضائع ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ دو چیزیں ہوئی رشتہ داروں کے حقوق میں، خوشی اور غم کے مواقع پر ان کے ساتھ رہنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا خاص طور پر غم کے موقع پر. پھر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی نماز جنازہ میں شرکت، یہ اس کا حق ہے جو اللہ پاک نے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو اس کو غسل دینا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ جیسے اس کے جسم سے میل کچیل دور ہوتا ہے غسل کرنے غسل دلانے کی وجہ سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غسل دلانے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر یہ کہ اس کو کفن دفن کا اہتمام کرنا جو اس کا اخلاقی حق ہے دینی حق ہے, پھر اس کی نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر وہ بندہ مومن اللہ کا ولی ہے تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ پاک اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یہ ہے جو کہ حدیث مبارکہ میں آیا. پھر اس کے لیے اس کو کندھا دینا, اس کو قبر تک پہنچانا, ہر عمل پر انتہائی اجر و ثواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو بہرحال خوشی اور غم کے مواقع پر اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا. فرمایا وآتِ ذی القربیٰ حقہ. اسی طرح دو طبقات اور بیان ہوئے, والمسکین وابن السبیل. مسکین یا محتاج جو ہے اس کے حقوق ادا کرو, خاص طور پر جو پیسہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے, اور امانت اس اعتبار سے ہے کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب اللہ پاک نے انسانوں کے لیے انسانوں کو دیا ہے, اپنی مرضی سے یہ بات عرض کی جا چکی, لہذا اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں کہ تمہارے حلال پیسے میں کن کن لوگوں کا حق متعین ہے, لہذا ان لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. جیسے بات آئی رشتہ دار, مزید یہ کہ والمسکین محتاج, چاہے وہ مینٹلی ڈسیبل ہو گیا ہو یا فزیکلی ڈسیبلٹی ہے, اس کو اس کا حق ادا کیا جائے. نمبر تین وابن السبیل, مسافروں کو ان کا حق ادا کیا جائے. پہلے زمانے میں مسافر طویل سفر میں یہ ہوتے تھے کہ رات آ گئی تو ان کو کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے, ان کی رہائش کا اہتمام کیا جائے. آج کے زمانے میں اس طرح کے مسافر تو نہیں ہے, البتہ بعض اوقات ایسے مسافر مل جاتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے فائنینشیل کرائسس میں آ گئے, دوسرے شہر میں آئے ہیں, کسی وجہ سے نہیں ہے ان کے پاس پیسہ, تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. فرمایا ولا تبذر تبذیرا. اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں رب کائنات نے بیان فرمایا, رشتہ داروں کے, مسکینوں کے, محتاجوں کے حقوق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا, اور پیسے کو بیجا خرچ نہ کرو. اب حقوق ادا کرو گے اگر تو پیسہ بچے گا ہی نہیں جس میں انسان عیاشیاں کرے, بدماشیاں کرے. ہوتا یہ ہے کہ پیسہ ہم جو سیو کرتے ہیں حقوق ادا نہیں کرتے لوگوں کے, لہذا اب پیسہ حد سے زیادہ ہو جائے تو نتیجتاً پھر انسان اسراف اور تبذیر کے کبھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. فرمایا ولا تبذر تبذیرا, اس پیسے کو خامخواہ بیجا خرچ نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ یہ بیجا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا. اب جیسے میں نے عرض کیا آیت میں بڑا گہرا ربط یہ ہے کہ جب جو پیسہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم اس کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق نہ کما سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, پیسے سے متعلق دو سوالات ہیں جو قیامت کے دن کیے جائیں گے. یہ حدیث بڑی اہم ہے جس میں رحمت للعالمین نے ہمارے سامنے آخرت میں پوچھے جانے والے سوالات کو پہلے سے بیان کر دیا. اب میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے, پیپر آؤٹ ہونا تو سمجھتے ہوں گے آپ, بہرحال کراچی میں تو یہ عام سی بات ہے, پیپر جو کل آنے والا ہے وہ پہلے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بہت آسانی سے تمام لوگوں تک یا کم از کم جس نے پیسہ دیا اس تک تو پہنچ ہی جاتا ہے. نتیجتاً پیپر سالو کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پیپر پہلے سے مل جاتا ہے. بہرحال یہ پریکٹیکل ایک وٹنس ہے میرے پاس, اس لیے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں. یہ فیڈرل بورڈ میں بھی ہوا تھا پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو, بہرحال کراچی میں تو عام سی بات ہے. لیکن جس کو پیپر مل گیا ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے اور صبح وہی پیپر آنے والا ہے, تو رات تو کم از کم سکون سے گزرے گی, اور وہ تیاری کرے گا صرف ان سوالات کی جو کل پوچھے جانے والے ہیں. انتہائی احمق اور بیوقوف آدمی ہوگا وہ شخص جس کو پہلے سے پیپر بھی دے دیا جائے کہ یہ پیپر صبح آنے والا ہے پھر بھی اس کی تیاری نہ کرے. تو بہرحال تھوڑی سی تنقید کے ساتھ جو اصل بات بیان کرنی تھی اس طرف آ جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انہوں نے ہمارے لیے وہ سوالات جو قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھے جائیں گے، ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، وہ پہلے سے بیان کر دیے. اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان سوالات کی تیاری کر لے، اور جو سوالات پوچھے جائیں گے اس سے پہلے پہلے اگر تیاری کرو گے تو انشاءاللہ ان سوالات کے صحیح جوابات ہیں جو ہم دے سکیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. پانچ سوالات ہر ابن آدم سے پوچھے جائیں گے. پہلا سوال، ان عمری فیما افنا، عمر کے بارے میں جواب دو، کہاں فنا کر کے آئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کا ہم نے تمہیں موقع دیا، کیا کیا. اور یہ نامہ اعمال ہے پورا کا پورا جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز فرشتے ہیں ہمارے ساتھ جو جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو پورے سال، پوری زندگی جو گزاری 50, 60, 70 سال کی، اس کے جواب دہی کرو. اور زندگی کا اہم ترین حصہ، وان شباب ہی فیما بلا، جوانی کس کام میں لگائی، بہترین صلاحیتیں، توانا صلاحیتیں کس کام میں لگائی، اس کا جواب دو. دوسرا سوال خاص طور پر اس لیے بہت اہم ہے کہ اللہ پاک ہمیں موقع فراہم کیے ہوئے، ہم میں سے خاص طور پر وہ نوجوان باصلاحیت ہیں، ایم بی اے، ایم ایس اور دنیا بھر کی ڈگریز حاصل کر لی، ہمیں اس حوالے سے جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو بہترین صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کتنی لگا رہے ہیں. دین کو سیکھنا سکھانا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ مسلمان امت کے ہر فرد پر لازم ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے صلاحیت زیادہ دی ہے، ان کو پھر زیادہ صلاحیتیں اس کام میں لگانی چاہیے. تو دوسرا سوال، وان شباب ہی فیما بلا، جوانی کس کام میں کھپائی. تیسرا سوال ہوگا، وہ امالی ہی من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا. اور یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ کی جا چکی ہے کہ عبادات کا آغاز حلال روزی سے ہوتا ہے. ہمارے نوٹ پر تو لکھا ہوا ہے رزق حلال ہے، عبادت ہے، لیکن قائد اعظم کو دیکھ کر یا قائد اعظم کا جو تصویر چھپی ہے وہ کس بات کا سمبل ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال رزق حلال ہے، عبادت ہے، اس میں کیا شک. اس کے بغیر کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات قبول ہونے والے ہے ہی نہیں. لہذا حلال روزی کمانا وہ طریقہ آمدنی اختیار کرنا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیے. اس کے علاوہ کوئی اور سورس انکم بھی اگر ہوا، ہمارا ذریعہ آمدنی ہوا، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، سٹے کے ذریعے اور دیگر بہت سارے ہیں، وہ سارے کے سارے حرام. اور اس ذریعہ آمدنی سے کمایا ہوا پیسہ، اس سے نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ صدقات و خیرات قبول ہوں گے، نہ حج قبول ہوگا. لہذا مالی من این اکتسبا، مال کے بارے میں جواب دو کہ کہاں سے کمایا. اور اسی سے متعلق اگلا سوال، وفیما انفقا، کمایا تو بڑے حلال طریقے سے، بڑی محنت کر کے، کبھی رشوت نہیں لی، ساری زندگی محنت کر کے کمایا، ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہے، لیکن بچی کی شادی کے موقع پر وہ حلال پیسے سے، حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ کیسے بے دریغ بہرا ہوتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہوتا ہے بے قسموں پر، شادی سے پہلے مہندی پر، مائیوں پر، اور پھر یہ کہ مووی میکنگ، اور اب تو ڈیز منائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جو حرام ہے، تبذیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کا جواب دینا ہے. لہذا پیسے حلال طریقے سے کمایا تو پھر حلال مدو ہی میں خرچ ہونا چاہیے. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں جواب دو. اور پانچواں سوال ہوگا، وہ علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان پانچوں سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا، ولا تبذر تبذیرا، اور پیسے کو بیجا خرچ نہ کرو. اب دیکھیں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر، دونوں کے دونوں قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں. اسراف کہتے ہیں جائز مد میں پیسے کا خرچ کرنا لیکن حد سے زیادہ خرچ کر دینا، جائز مد میں پیسے کا اسراف زیادہ خرچ کر دینا وہ اسراف ہے. مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لباس ہے، شادی ہے، جائز طریق جائز ہے، لیکن اس میں پیسے کا بہت زیادہ استعمال کر دینا، حدود سے زیادہ پیسہ خرچ کر دینا. لباس 1,000 روپے کا بھی اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن 10,000 20,000 روپے کا کرتا پہنا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ خاص ٹیگ لگا ہوا اس پہ 20,000 روپے کا کرتا ہے، اور لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں میں نے فلاں دکان سے خریدا 20,000 روپے کا ہے، تو لوگوں کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ بھائی آپ فلاں دکان کا پہنے ہوئے فلاں ٹیگ لگا ہوا ہے لباس ہے، لیکن 20,000 روپے کا اگر میں نے پہنا ہے وہ کرتا تو یہ پھر تبذیر کے سینس میں بھی چلا جائے گا. تو بہرحال اسراف پیسے کا زیادہ خرچ کرنا جائز مدوں میں، لیکن تبذیر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پیسہ خرچ کیا جائے. میں نے شادی کی مثال دی ہے، بار بار وہی آتی ہے، یہ جو مہندی کی رسم ہے، مائیوں کی رسم ہے، پھر یہ کہ گھر کو مرقع پوری طرح برقی خرکموں سے سجایا ہوا ہے، اس کا کہاں حکم ہے؟ کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ اور ظاہری بات ہے اسی معاشرے میں پھر غریب لوگ ہیں یا نہیں، اسی کھوٹی کے اندر کوئی ڈرائیور بھی ہے، کوئی اور مزدور بھی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے، اور سیٹھ صاحب کی بچی کی شادی میں یہ صورتحال بنی ہے، تو اب آپ خود بتائیے کیا اس کے دل میں اپنے سیٹھ سے محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نتیجہ کا یہ نفرت پھر رنگ لائے گی، اور پھر یہ جو ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، قتل و غارت ہے، یہ معاشرے میں آتا ہے، اس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. لہذا اللہ پاک فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسے کا زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب میں سے کوئی شخص چاہے گا کہ کوئی ہمیں اپنے شیطان کا بھائی کہے؟ ظاہر بات ہے ہرگز نہیں چاہے گا. تو وہ شخص جو پیسہ بیجا خرچ کر رہا ہے فضول رسومات میں، اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ قیامت کے دن اسے شیطان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اور شیطان کے بارے میں فرمایا وکان الشیطان لربی کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، رب کائنات نے اس پر جتنے احسانات کیے اس نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. لہذا پیسے کا بیجا خرچ کرنا یا ناشکری کی ہے ایک علامت ہے. اللہ سے دعا کیجئے سب سے پہلے تو اللہ پاک ہمیں حلال ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت بڑی مصیبت ہمارے سروں پر جو آئی ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور سود ہماری رگوں پہ کے اندر پیوست ہوا ہوا ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اگر براہ راست سود سے بچ بھی گئے تو اس کے دکان سے نہیں بچ سکیں گے. دکان عربی زبان میں کہتے ہیں دھوئے کو. جیسے ایک شخص کمرے میں سگریٹ پی رہا ہو تو ایک ہوتا ہے وہ ایک خود جو اسموکنگ کر رہا ہے، ایک انڈائریکٹلی لوگ جو ہیں وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پیسو اسموکر ہوتے ہیں وہ سگریٹ تو نہیں پی رہے لیکن وہ جو دھواں جو ہے وہ ان کے جسم میں جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں انڈائریکٹلی سود جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پھیلانے جنگ ہمارے معاشرے میں آج پوری طرح سے جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے ذرائع آمدنی کا جو ہے وہ جائزہ لیں، خاص طور پر جن لوگوں نے بینکوں کے اندر اپنے سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے جائزہ لیجئے اس بات کا کہ یہ سودی لین دین کر کے ہم اللہ کے باغی ہیں یا اللہ کے فرما بردار بندے بنے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کوئی اور آ کر نہیں بتائے گا ہمیں، اور کسی نے مجبور نہیں کیا ہمیں کہ ہم جا کر پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں سود لینے اور دینے کا معاملہ کریں. تو خدا کے واسطے خاص طور پر بینکنگ سسٹم سے تو نفرت ہونی چاہیے، خاص طور پر اس سودی نظام میں یہودیوں کا یہ اعلی کار ہے بینکس، اسی طرح یہ ہے پورا کا پورا سٹاک ایکسچینج جس میں خاص طور پر سودی معاملات چل رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو براہ راست انوالو ہونے سے بچانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں مجبوراً بینکنگ کا اگر معاملہ کرنا پڑ رہا ہے، سیلری اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے تاکہ یہ سود جیسی بڑی سب سے بڑی ترین نالت جو ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اور مزید یہ کہ صرف بچنے سے کچھ نہیں ہوگا، بڑا خوبصورت مقولہ انگلش کا دا بیسٹ ڈیفینس از آفینس، لہذا ہمیں اس نظام کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہوگی. اور مزید یہ کہ ایک ایسی اجتماعیت میں شامل ہو کہ جو اس ظالمانہ باغیانہ نظام کے خلاف جدوجہد کر رہی ہو اور اس کو اکھاڑ کر پھینک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا عادلانہ معاشی نظام، عادلانہ معاشرتی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کفارہ ہے، کفارہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سودی نظام میں زندہ رہ کر اس کا کفارہ ادا کرنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو صلاحیت ہمارے اندر جا رہی ہے وہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے میں ہم لگا دیں، تو قیامت کے دن ہم اللہ پاک سے معذرت کر سکیں گے کہ اے اللہ یہ نظام باغیانہ تھا، ہم تیرے وفادار بندوں میں شامل تھے اور وفاداری کی علامت یہ ہے کہ ہم تیرے دین کے نفاذ کی کوشش کر رہے تھے، نہ کہ ہم باغیوں میں شامل ہوں، سودی نظام کا حصہ بنے ہوئے ہوں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہوں. اللہ پاک ہمیں اس بد نصیبی سے محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.